بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین, حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے عناوین.
دفاعی تیاریوں میں اضافے پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید. فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے ساتھ سازشی مذاکرات کے لیے پھر تیار. ہندوستان میں ممکنہ فوجی بغاوت کی خبروں کے بعد کی صورتحال. خفیہ جیلیں اور امریکہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ. 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے عراق کو ترجیح دینے کا اعلان.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین, قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مسلح فورسز کے کمانڈروں سے ملاقات میں دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ دینی اور الہی جذبے کی حفاظت اور تقویت پر تاکید فرمائی. آپ نے 8 سالہ مقدس دفاع کے تجربات کو انتہائی گران قدر قرار دیا اور ان تجربات کی بار بار ورق گردانی کرنے کی تاکید کی. آپ نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمن کی دھمکیوں کی کثرت اسلامی نظام کی طاقت کی علامت ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسلح افواج پر زور دیا ہے کہ وہ دفاعی آمادگی کی سطح بڑھانے کے ساتھ ساتھ الہی و دینی محرکات کے تحفظ اور تقویت پر بھی پوری توجہ دیں. بدھ کے روز اعلیٰ فوجی حکام اور دیگر عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملت ایران کے دشمنوں کی دھمکیوں کی جانب اشارہ کیا اور یہ بات زور دے کر کہی کہ وسیع پیمانے پر دی جانے والی دھمکیوں سے اسلامی نظام کی طاقت کی نشاندہی ہوتی ہے, کیونکہ اگر اسلامی نظام طاقتور اور مؤثر کردار کا حامل نہ ہوتا تو ملت ایران کے دشمن اس طرح بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہوتے. قائد انقلاب اسلامی نے دفاع مقدس کے دوران حاصل ہونے والے گراں قدر تجربات کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان تجربات کا اثر نو جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہے. گزشتہ 3 عشروں کے دوران پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران میں اسلامی اور انسانی اقدار کو بھی فروغ ملا ہے. ملت ایران دفاع مقدس کے تجربات کی وجہ سے اپنی سرزمین اور اسلامی انقلاب کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کی ہے اور کبھی بھی کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا ہے. ایران نے ہمیشہ خطے کے ممالک کے باہمی تعاون کے ساتھ قیام امن اور سلامتی کی برقراری پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ماضی کی مسلط کردہ پسماندگی کا ازالہ کرنے کے لیے تیز رفتار ترقی و پیش رفت کا آغاز کیا اور دفاعی میدان میں بھی دھمکیوں اور خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اہم اقدامات انجام دیے ہیں. کیونکہ اسلامی جمہوری نظام کے خلاف سازشوں کا سلسلہ کبھی رکا اور نہ ختم ہوا بلکہ ان سازشوں میں اضافہ ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد پر ملت ایران کی ثابت قدمی کا نقطہ مقابل اسلامی نظام کے خلاف عالمی طاقتوں کی سازشوں میں اضافہ ہے. اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس راستے میں چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لہذا دھمکیوں اور خطرات کا مقابلہ ایک واضح امر ہے جس کے لیے اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کرنا ضروری ہے. اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ملک کی مسلح افواج دشمنوں کو دنداں شکن جواب دینے میں ذرہ برابر تامل سے کام نہیں لیں گی. جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی اس سے پہلے بھی فرما چکے ہیں کہ دفاع ایک اٹل اسلامی اصول ہے. اس زاویہ نگاہ سے عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کا زمانہ جارے دشمنوں کے خلاف ملت ایران کی ثابت قدمی, ایثار اور استقامت کی یاد دلاتا ہے. موجودہ زمانے میں بھی امریکہ نے فوجی دھمکیوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ایران کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود جارے طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی. یہ ایرانی تاریخ کا ایک سنہرا باب اور مسلح افواج کے پاس ایک گراں قدر تجربہ ہے. اس میں شک نہیں کہ ملت ایران دفاع مقدس جیسے گراں قدر تجربات اور آج کی اپنی بہترین پوزیشن کی وجہ سے موجودہ مرحلے کو بھی سربلندی کے ساتھ طے کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔
ناظرین، فلسطینی انتظامیہ کے منصوب کردہ وزیر اعظم سلام فیاض اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے مذاکرات کرنے والے ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ اور اسرائیل کے مذاکرات اس لیے ٹوٹ گئے تھے کہ اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر کا سلسلہ بند کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے اپنی یہودی بستیوں کی تعمیر سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
فلسطینی اتھارٹی کے منسوب کردہ وزیراعظم سلام فیاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے صہیونی حکومت کے وزیراعظم سے ملاقات اور گفتگو کرنے والے ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیراعظم کے ترجمان اوفر جینٹلمین نے کہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو آئندہ ہفتے فلسطینی اتھارٹی کے وزیراعظم سلام فیاض کی قیادت میں ایک اعلی سطحی فلسطینی وفد سے ملاقات کریں گے، جس میں سازشی مذاکرات پھر سے شروع کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کے وزیراعظم کے ترجمان کے بقول سلام فیاض فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا ایک خط بھی اسرائیلی وزیراعظم کو پہنچائیں گے۔ محمود عباس کے سیاسی مشیر نمر حماد نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے جانے والے فلسطینی وفد میں فلسطینی مذاکرات کار ٹیم کے سربراہ صائب عریقات اور تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے ایگزیکٹو سیکرٹری یاسر عبدالربو بھی شامل ہوں گے۔ ادھر اسرائیلی اخبار اہارٹس نے لکھا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی حکام نے گزشتہ ہفتے بیت المقدس میں ایک دوسرے سے خفیہ ملاقات کی ہے، جس میں بنیامین نیتن یاہو کے نام محمود عباس کے خط کے مندرجات کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان بات چیت پر ایسے وقت میں زور دیا جا رہا ہے جب فلسطینی عوام اور سیاسی اور جہادی تنظیمیں مذاکرات کو اسرائیل کے حق میں قرار دیتے ہوئے ایسے لاحاصل مذاکرات کی مخالفت کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ اس حوالے سے خود فلسطینی اتھارٹی کے اعلی مذاکرات کار صائب عریقات نے بھی کھل کر کہا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کو ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ غرب اردن کے علاقے میں اپنے قبضے کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان سازشی مذاکرات صہیونی آبادکاری کا سلسلہ جاری رہنے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو کر ختم ہو گئے تھے، اور فلسطینیوں نے مذاکرات کے آغاز کو آبادکاری کا سلسلہ بند کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا تھا۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات پھر سے شروع کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب اسرائیل غرب اردن میں عنقریب نئی کالونیاں بنانے کے منصوبے کا آغاز کرنے والا ہے، جبکہ فلسطینی عوام اور خاص طور پر غزہ کے لوگوں کو اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کا بدستور سامنا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تخریبی اقدامات پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں، اور فلسطینیوں کے درجنوں رہائشی مکانات اور زرعی اراضی کو تہس نہس کیا جا چکا ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیل ایسے وقت میں امن کے دعوے کر رہا ہے جب اس کے عملی اقدامات فلسطینیوں کے لیے تشدد، قتل عام اور تباہی و بربادی کا سبب بن رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل کے امن کے دعوے محض ایک سراب ہیں۔ اسرائیل اسی طرح کی چال بازیوں کے ذریعے عالمی رائے عامہ کی توجہ ایک بار پھر اپنے مجرمانہ اقدامات سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ صہیونی حکومت کے تشدد آمیز اقدامات پر عالمی سطح پہ سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ لہذا اسرائیلی حکام اب امن پسندی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے پرتشدد اقدامات کے خلاف سامنے آنے والے عالمی رد عمل میں کسی حد تک کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل مذاکرات کی آڑ لے کر ایک جانب یہ چاہتا ہے کہ فلسطینی اس کی توسیع پسندانہ اقدامات کو قبول کر لیں، اور دوسری جانب عالمی برادری بھی فلسطینی علاقوں پر اس کے قبضے کو جائز مان لے۔ یہ سارے معاملات ایک بار پھر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل کو امن پر بالکل یقین نہیں ہے، اور وہ مذاکرات کو اپنے توسیع پسندانہ مقاصد کو آگے بڑھانے کے ایک ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ لہذا سازشی مذاکرات کے نتیجے میں اب تک اسرائیل کو خطے میں اپنے توسیع پسندانہ اقدامات اور جارحیت و قبضے کو جاری رکھنے کا حوصلہ ملا ہے، اور فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے۔ فلسطینیوں کے لیے مذاکرات کے منفی نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے فلسطینی عوام اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں تحریک مزاحمت ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے فلسطینی عوام اپنی امنگوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔
ناظرین، اس ہفتے ہندوستان میں دارالحکومت نئی دہلی کی جانب فوج کے کوچ کی خبریں میڈیا کی سرخیوں میں رہیں۔ حکومت نے ان خبروں کی تردید کی ہے، وہیں فوج کا کہنا ہے کہ یہ فوج کی معمول کی کارروائی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے تجزیہ نگار ایم افضل کے خیالات۔
یہ سب افواہیں ہیں، تو یہ افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں ڈیموکریسی اور ہمارا سسٹم بہت مضبوط ہے، یہاں پر فوج بھی نہایت ہی ذمہ دار ہے، اور ایسا سوچنا غلط ہے۔ اور یہ جو جس وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک اخبار کی رپورٹ ہے جو کو آئی تھی اخبار میں، اور اس اخبار میں یہ لکھا گیا تھا کہ کچھ دن پہلے، اب سے دو تین مہینے پہلے، جنوری کے اندر کچھ جگہوں سے فوج کے کچھ ٹکڑیاں نکلی، جو کہ عام طور پر فوگ جو ہوتا ہے، یعنی دھند جو ہوتی ہے، اس کو اور سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ اس دھند میں یا ایسے موسم میں فوجی اپنا کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ ریہرسل ہوتی ہے، وہ فوج کے کچھ حصوں نے کیا آگرہ سے، اور اس سے اس کو انہوں نے اس انداز سے اخبار میں خبر دی جیسے فوج جو ہے وہ کوئی حکومت کے خلاف تھی یا کچھ کرنا چاہ رہی تھی، جو بالکل بے بنیاد ہے۔ وزیر اعظم ہند پوری ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ اس کے علاوہ فوج کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، ڈیفنس منسٹر نے بھی اس کی تردید کر دی ہے، اور فوجی سربراہ نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ ایک پاگل پن کی سی بات ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہر چیز ایک دم نارمل ہے، اور فوج کو جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتی ہے، اور ہمارے ہاں ہندوستان میں کبھی فوج سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے اندر اس طرح کی بغاوت نہ کبھی ہوئی ہے، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے، اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگی۔ ہندوستان ایک بہت مضبوط ملک ہے، اور یہاں پر فوج جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے، اور ہندوستان کی بہت بڑی فوج ہے، لیکن وہ ایک بہت ذمہ دار فوج ہے۔ اس کا موازنہ دوسرے ملکوں سے نہیں کیا جانا چاہیے جہاں اس قسم کی بغاوتیں ہوئی ہیں۔
ناظرین، امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار کا کہنا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں امریکہ کی خفیہ جیلیں ہیں، اور امریکہ ان جیلوں کے سلسلے میں کسی بھی جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ خفیہ جیلیں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کے سابق عہدیدار نے دنیا کے مختلف ملکوں میں قائم امریکی خفیہ جیلوں کے حوالے سے تازہ انکشافات میں کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس اس حوالے سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سی آئی اے کے سابق عہدیدار ریمن میک گیرن نے کہا کہ امریکہ کے خفیہ ادارے اپنے مخصوص طریقہ کار کے تحت قیدیوں سے اعتراف لینے کے لیے تفتیش کا کام خفیہ جیلوں میں انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت امریکہ اپنے آپ کو اس بات کا حقدار سمجھتی ہے کہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ اور تفتیش کے لیے دیگر ممالک میں خفیہ جیلوں کو استعمال کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور ایسا ملک جہاں امریکہ نے خفیہ جیلیں قائم کر رکھی تھیں مشرقی یورپ کا ملک پولینڈ تھا۔ البتہ افغانستان اور عراق میں بھی ایسی خفیہ جیلیں موجود ہیں، اور معروف افغان قیدی شیر خان نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کے دعوے کے برخلاف امریکہ نے افغانستان میں خفیہ جیلیں قائم کر رکھی ہیں جہاں قیدیوں کو آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر چھت سے لٹکا دیا جاتا ہے اور اعتراف لینے کے لیے ان پر وحشی کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ 11 ستمبر کے مشکوک واقعے اور اس واقعے کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے بہت سے ممالک خود کو امریکی مہم جوئی اور لشکر کشی سے محفوظ رکھنے کی غرض سے اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس وقت امریکہ نے ملکی عدالتی قوانین کے تحت گرفتاریوں اور تفتیش کے حوالے سے عائد بعض پابندیوں کی وجہ سے قیدیوں کو مختلف یورپی ملکوں میں اور یہاں تک کہ افغانستان اور عراق میں بھی خفیہ جیلوں میں بند رکھا۔ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے، جو دنیا میں انسانی حقوق کا سب سے بڑا حامی ہونے کا دعویدار بھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپی ملکوں کے اپنے وضع کردہ قوانین کے تحت کسی بھی شخص کو بغیر مقدمہ چلائے حراست میں رکھنا اور اسے اپنے دفاع کے حق سے محروم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ یورپی یونین نے بھی اپنے ایک بیان میں خفیہ جیلیں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ درحقیقت امریکی حکام کے خیال میں انسانی حقوق کا معاملہ اس وقت تک کارآمد ہے جب تک اس سے امریکی مفادات کی تکمیل ہوتی ہو، بصورت دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں امریکہ کے سیاسی اور قانونی کلچر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران اور سلامتی کونسل کے 5 مستقل رکن ممالک اور جرمنی پر مشتمل گروپ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات عنقریب ہونے والے ہیں۔ ان مذاکرات کی اہمیت کیا ہے؟ ان مذاکرات کے میزبانی کے لیے ملک کے تعین پر کچھ خبریں میڈیا میں آئی ہیں اور اب ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق کو ترجیح دینا چاہتا ہے، تو میزبانی کی کیا اہمیت ہے؟ اسی طرح اس مسئلے کے اور پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب حاجی نجاری صاحب کو، سیاسی امور کے ماہر۔ السلام علیکم، پروگرام میں خیر مقدم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نواز
الرحمن الرحیم، میں بھی آپ اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں سلام۔
حاجی نجاری صاحب، میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایران ایٹمی مذاکرات کر رہا ہے، ایٹمی مسائل کے لیے ایک ادارہ، عالمی ادارہ ہے IAEA، لیکن ایران کے مذاکرات گروپ 5+1 کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان مذاکرات کی اہمیت کیا ہے؟
مستحضر حسید،
آپ جانتے ہیں کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں قانونی اور ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے تحت جاری ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ IAEA کے ساتھ بھرپور طرح سے تعاون کیا ہے، اور اس کی تمام سرگرمیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں IAEA کی نگرانی میں ہیں، اور IAEA نے اس بات کی توثیق بھی کی ہے۔ لیکن بڑی طاقتوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایک بہانہ بنا دیا ہے، اور اس بہانے کے سہارے یہ بڑی طاقتیں اپنے مذموم اہداف حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے ایران کے ایٹمی معاملے کو اس کے نیچرل راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے اور بڑے اقدام کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران پر یہ الزامات لگاتی ہیں کہ ایران جو ہے وہ خفیہ ایٹمی پروگرام رکھتا ہے اور ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بین الاقوامی تنظیموں، خود IAEA نے اس بات کی متعدد مرتبہ تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اعلی حکام نے بھی ہمیشہ یہ تاکید کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایٹم بم بنانے پر کوئی یقین نہیں رکھتا، اور نہ وہ ایٹم بم بنانے کے در پہ ہے، لہذا آئی اے ای اے کو چھوڑ کر دنیا کی بڑی طاقتوں نے الزامات لگانے کے لیے اور سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام انہوں نے 5+1 رکھا، یعنی 5+1 گروپ رکھا جس سے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، اور ایران نے آمادگی ظاہر کی ہے 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کرنے پر، اور جو ہے وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ایٹمی پروگرام کی تمام سرگرمیوں پر گفتگو کر سکتے ہیں، البتہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ مذاکرات کے مقام کا اعلان کیا جائے گا۔ ان مذاکرات میں سب سے پہلے جو ہے وہ دو طرفہ مشترکہ مسائل پر گفتگو کی جائے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے مقام کے بارے میں بھی اتفاق ہونا ضروری ہے۔ پہلے ایک اتفاق کیا گیا تھا جو یقینی اتفاق نہیں تھا، اور گزشتہ دو تین ہفتوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلنٹن صاحبہ نے یہ بیان دیا ہے کہ استانبول میں مذاکرات ہوں گے، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، اور ان گزشتہ دو تین ہفتوں کی جو باتیں سامنے آئی ہیں، جو قیاس آرائیاں سامنے آئی ہیں، جن میں ایک شام کا بھی مسئلہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ حکومت انقرہ پر جو ہے وہ شام کے تعلق سے دباؤ اور ڈال رہا ہے، لہذا ہم نے ترکی پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا اور ہمارا اعتماد اٹھ گیا، لہذا ہم نے ایک اور مقام کا اعلان کیا ہے اور وہ ہے بغداد، جس کی ہم نے تجویز پیش کی ہے۔ فی الحال جو ہے وہ مذاکرات کے مقام پر مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ ایک مسئلہ ہے۔
ناظرین، نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب رضوان قیصر صاحب۔ رضوان قیصر صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔
رضوان قیصر صاحب، ایٹمی مذاکرات کی اس وقت اہمیت آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ اس خاص وقت میں ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات کی کیا اہمیت ہے؟
میرے خیال میں ایران کے نیوکلیائی معاملات کے اوپر امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کافی دنوں سے دباؤ بنائے ہوئے ہیں، اور لگاتار ان کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے ایران کے اوپر یہ الزام عائد کیا جائے کہ اس کی جو نیوکلیائی پروگرام ہے وہاں پر بم بنانے کا بھی پہلو ہے۔ لیکن ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں جو صاحب موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے کافی دنوں سے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ نیوکلیائی توانائی کے سلسلے سے جو ان کی ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے اس میں تو ان کا پورا یقین ہے، لیکن کسی طرح سے اس بات میں یقین نہیں ہے کہ بم وغیرہ بنایا جائے۔ لیکن جس طرح سے ایک بین الاقوامی ماحول بنایا جاتا ہے جیسے ایران کو کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ آپ ضرور ہی کوئی ایسا بم بنا رہے ہیں، تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ الزام تراشی کا یہ لمبا سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا ہے ایران کے خلاف۔ اب رہی بات کے مذاکرات کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس مذاکرات میں ایک مثبت پہلو دیکھتا ہوں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی، خاص طور سے جو حفاظتی کونسل کے جو مستقل ممبران ہیں اور جرمنی کو ساتھ لے کر کے، یہ گفتگو جو کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ میں یہ ایک مثبت بات ہے کہ اب ایران کے اوپر جارحانہ دباؤ بنانے کے بجائے اب گفتگو کا ماحول کھڑا کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے پاس بھی موقع ہوگا کہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کے سامنے اپنا موقف رکھے اور یہ بتائے کہ اس کی جو نیوکلیائی پروگرام ہے اس میں بم کہیں سے بھی شامل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ رہی کہ یہ مذاکرات یا تو انقارہ میں ہوں یا بغداد میں ہوں، میرے خیال میں یہ شاید ایران کے اندرونی معاملات کے تحت تو کچھ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہتر بات ہے، کہاں ہوں گے یہ مذاکرات یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی حیثیت ثانوی ہے۔
جی بہت شکریہ حاجی نجاری صاحب، یہ مذاکرات ایٹمی مذاکرات جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں گروپ 5+1 کے ساتھ ایران کے، اور اب جو ہونے والے ہیں، ان مذاکرات میں امریکہ کی طرف سے ایک بیان اور ایک تاثر یہ سامنے آیا کہ وہ خاص نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی مرضی یہ ہے کہ مذاکرات ایک خاص سمت میں جائیں، اس صورتحال میں مذاکرات کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟
آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے بڑا اچھا نقطہ ہے، مغربی حکومتوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو جو ہے وہ بہانہ بنا رکھا ہے، اور اس بہانے کے تحت وہ اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایران کو اپنا فرما بردار اور اپنے زیر تسلط لانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ ہیں، اور مختلف ممالک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن امریکہ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اسی وجہ سے امریکہ ان سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا۔ بنابراین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ایران کے خلاف دشمنی کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایران کو اپنے زیر تسلط نہ لا پایا، لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ بہانے بازی کر رہا ہے، اور ان مذاکرات میں جو ہے وہ غلط فائدہ اٹھا کر اپنے اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران نے اعلان کر دیا ہے کہ ان مذاکرات کی صورت میں بھی ہم اپنے حقوق سے ایک ذرہ انحراف نہیں کریں گے۔
رضوان قیصر صاحب، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے مغربی طاقتوں نے ایران پر مختلف بہانوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور مختلف محاذوں پر ایران کو پسپا کرنے کی کوشش کی ہے، ایٹمی مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی اب تک پڑنے والے دباؤں کا نتیجہ کیا، ایران ان دباؤں سے پیچھے ہٹا یا آئندہ ہٹے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟
دو تین باتیں ہیں، ایک کہ ایران کے اندر جو اندرونی سیاسی انتظام ہے وہ کافی مستحکم ہے، اس نے اپنے اقتصادیات کو کافی مضبوطی فراہم کی ہے، اور ایک ایسا وقت تھا جب ایران کو بہت زیادہ کمزور کیا جا سکتا تھا، وہ تھا جب ایران کے اوپر 8 سالوں کی جنگ تسلط کی گئی تھی، اس وقت بھی ایران نے جان اور مال کی بڑی قربانی دے کر کے اپنے اس انقلاب کو بچایا تھا۔ آج کے وقت کے ایران کو اگر آپ دیکھیں تو اتنے سالوں کے مقابلے کہیں زیادہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس کی جو اندرونی حالات ہیں وہ کافی بہتر ہیں، اور تب ایسی حالت میں ایسی تمام ساری کوششیں کہ ایران کو کمزور کر دیا جائے یہ بہت کامیاب ہوتا دکھ رہی رہ جائے۔ مثال کے لیے ابھی حال میں ایران کے پیٹرول دیگر ممالک نہ خریدیں، اس کے لیے جو انہوں نے کئی قسم کے جو امریکہ سے اسپانسر کی بھی پابندیاں ہیں جس کو کچھ ممالک مان رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک نے اپنے قومی مفاد کے تحت ماننے سے منع کر دیا۔ ہندوستان بھی انہی چند ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہے جس نے کہا کہ ایران سے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اور ہم کسی بھی طرح سے اس کے دباؤ میں آنے سے رہے۔ उसकी वजह यह है कि तारीखी ताल्लुकात जो है वो कई हजार साल पीछे जाते हैं और इस वक्त के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके तहत हिंदुस्तान को कहीं से ये नहीं लगता कि वो ईरान का तेल ना खरीदे। और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, चीन है और काफी ममालिक है। तो वैसी हालत में अब ये कि ईरान का तेल नहीं खरीदें तो इक्तसादी तौर पर आप ईरान को कमजोर करें, तो इस तरह की पॉलिसियां बहुत कामयाब नहीं होती।
हाजी नजारी साहब, हमारे पास वक्त अब बहुत कम रह गया है, मैं ये चाहूंगा एक मिनट, हालांकि बहुत कम वक्त है, कुछ खास तरक्कियां जो एटमी शोबे में ईरान ने की है पाबंदियों के बावजूद।
من اگر از مذاکرات قبلی تا این مذاکرات بگم شما در
من اگر گذشته مذاکرات سے آج کے مذاکرات تک کی بات کرنا شروع کروں تو ذرا وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن ایران نے جو ہیں اس دوران بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران نے جو ہے وہ فیول شیٹس بنایا، لیکن اس بارے میں بھی ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمارے ماہرین نے فیول شیٹس بنا کر دنیا کی پابندیوں کو ناکام بنا دیا، اور اس سے ان فیول شیٹس کو جو ہے ریئیکٹر میں داخل بھی کیا اور اس سے ریئیکٹر کو چلایا بھی، اور یہ ساری کامیابیاں ہمیں ہمارے عوام کی حمایت حاصل ہوئی۔
ناظرین، دونوں ماہرین کی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی، اس سے یہ ثابت ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جس پوزیشن میں ہے وہ کسی بھی دباؤ میں آنے والا نہیں ہے۔ ایٹمی مذاکرات اگر باہمی احترام کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن اگر ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو بلا شبہ اس دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ایران اپنے حقوق سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔